يا حامل القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے ممیز ہو گئی، علیحدہ ہو گئی. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ، تو جو کوئی طاغوت کا یعنی غیر اللہ پر اعتقاد کا انکار کرے گا، و یؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو وہ تو اس نے گویا ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا، ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا، لن فصام لہا، کہ جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. آیت الکرسی میں ایمان باللہ کو پورے زور و شور کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اب یہ آیت جو ہے یہ بڑی واضح ہے کہ ہدایت اور گمراہی علیحدہ علیحدہ ہو چکی ہیں، اب کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہا. یہاں پر یعنی ایمان باللہ ہی ان فوکس ہے، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت فوکس پہ نہیں ہے، اگرچہ یہ سب ایمان ہی کے حصے ہیں، لیکن آیت الکرسی بھی از اول تا آخر ایمان باللہ ہی کا تذکرہ ہے، اور اب اس آیت کے اندر بھی سارا کا سارا فوکس ایمان کے اعتبار سے ایمان باللہ پر ہے. یعنی ایمان بالرسالت جو ہے وہ اصل میں ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کا. اب یعنی رسالت کے اس پیغام میں یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھرپور طور پر تعارف کروا دیا، اور یہ فرما دیا اب اس کے بعد کہ ہدایت اور گمراہی ایک دوسرے سے ممیز ہو گئی ہیں، یعنی اللہ کا ماننا اور غیر اللہ کو ماننا اب دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو شان، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت آیت الکرسی میں بیان ہوئی ہے، اس کے قریب تو بہت دور کی بات ہے، اس کی گرد کو بھی کوئی اور نہیں پہنچتا غیر اللہ میں سے، اللہ کے سوا باقی سب جو ہیں وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتے. تو گویا ایمان باللہ واضح ہو گیا، اور اب ہر شخص کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے یا غیر اللہ کو مانتا ہے. تو فرمایا دین میں کوئی سختی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے ممیز ہو گئی، واضح ہو گئی. فمن یکفر بالطاغوت، لہذا اب جو کوئی بھی غیر اللہ کا انکار کرے گا، یعنی اللہ کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو وہ طاغوت ہے، اور جو پرماننٹ یہ سب سٹیج یہ سیٹ سنبھالے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، ایمان کی مخالفت کی، وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. اس لیے آپ بہت سے تراجم میں طاغوت کا ترجمہ شیطان بھی دیکھیں گے، یعنی طغا یطغی کے معنی بغاوت کرنے والا، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا باغی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا ہو، کلیم کرتا ہو کہ میں بھی خدا ہوں، میں بھی رب ہوں، تو اب اس سے بات ہو رہی ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی بھی غیر اللہ کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایمان جو ہے وہ اپنی ریئل اسپیرٹ کے ساتھ ہے، اس کی تمام صفات کے ساتھ اس کو ماننا، اس کو ہر چیز کا مالک ماننا، اس کو بادشاہ حقیقی ماننا، اس کو قدرت والا ماننا، اس کو علم والا ماننا، اس کو بخشنے والا ماننا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے مقابلے میں کسی اور کو نہ سمجھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سفارش کر سکتا ہے. یعنی وہ تمام باتیں کہ جو آیت الکرسی میں آئی ہیں, اور اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ تو ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے, اور جو ہمارے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے ان کو بھی جانتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حیات ان انٹرپٹیڈ ہے, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح ماننا, تو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کو مانے ان دا رائٹ اسپرٹ, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو اس نے تو ایک مضبوط سہارے کو پکڑ لیا. اب خود تصور کیجئے کہ عام کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, اب تنکے جو ہے ان کے مقابلے میں اگر کسی کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آ جائے, کوئی شخص جو ہے وہ ڈوب رہا ہے, سے وہ جہاز میں سے بحری جہاز میں سے وہ گر گیا ہے, اب وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے, لیکن جب اس کا ہاتھ کسی مضبوط رسے پر لنگر پر پڑ جاتا ہے تو پھر لنگر جو ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. باقی کوئی چھوٹی موٹی رسی ہو, کوئی تار لٹک رہی ہو اور اس کو ہاتھ ڈالے اور وہ تار خود ہی ٹوٹ جائے, لیکن جس کا ہاتھ اللہ پر پڑ گیا, جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین حاصل ہو گیا, تو پھر یہ وہ سہارا ہے جو کبھی انسان کا ٹوٹنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جو اللہ کے سوا دوسرے سہارے ہیں وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ وہ سہارا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہیلپ لیس نہیں, وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر یہ کہ جو دوسرے سہارے ہیں ان کے بارے میں انسان یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میری مدد کو پہنچیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو یقین ہے کہ میں ہر آن اس کے سامنے ہوں, مجھے دیکھ رہا ہے, میں کس حال میں ہوں, کن حالات سے گزر رہا ہوں, کس پریشانی میں ہوں, اسے معلوم بھی ہے اور وہ میری پریشانی کو دور کرنے پر قادر بھی ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ مضبوط سہارا کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, تو جو غیر اللہ کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو اس نے کیسے مضبوط سہارے کو تھام لیا, پکڑ لیا, لانفصام لہا, جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ اہل ایمان کا دوست ہے. ولی کے معنی حامی, پشت پناہ, دوست. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کے دوستوں کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوتے, ولی اللہ کے سر پہ جو پہچانا جائے کہ جس کے سر پہ وہ سینگ ہو وہ ولی اللہ ہے. ہر مومن ولی اللہ ہے, یعنی اوپر جس شاق و سباق میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو صرف اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ان کا دوست ہے, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, الی النور, اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. والذین کفروا, رہے کافر, اولیاءہم الطاغوت, ان کے دوست طاغوت ہے, غیر اللہ ہے, شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور انہیں اللہ کی روشنی سے شرک کے اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں. دیکھیے, جب ایک شخص جو ہے وہ پریشان ہے اور پھر کوئی جا کر اس کا پرسان حال ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں ہی ہیلپ یو, میں آپ کو مدد کروں, تو اس کو ایک دم روشنی سے نظر آتی ہے. لیکن اللہ کے سوا باقی جتنے بھی سہارے ہیں, مدد کرنے والے ہیں, وہ خود جو ہے کسی نہ کسی جگہ پر سٹک ہونے والے ہیں. تو جہاں وہ اس کا وہ سہارا سٹک ہوگا, اس پر پھر اندھیرا چھا جائے گا اور نا امیدی کی کیفیت ہوگی. ہاں, جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا بناتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کا دامن تھامتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامتا ہے, تو وہ ہمیشہ روشنی میں رہتا ہے, کبھی بھی اندھیرے میں نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کا ولی ہے, لہذا ان کی دستگیری فرماتا ہے اور انہیں بے یقینی, مایوسی, کفر اور شرک کے اندھیروں میں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کے آتا ہے. جبکہ کافروں کے دوست شیاطین ہیں اور وہ ہمیشہ انہیں ایمان کی روشنی سے کفر, شرک اور بے یقینی کے اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں. یعنی شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنا، مجھے اللہ تعالیٰ سے کاٹنا. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ کہ جو اس کی طرف آئیں وہ اس کو تھام لے، ان کا بازو پکڑ لے اور انہیں منزل مراد تک پہنچا دے. لہذا شیاطین جو ہیں وہ بے یقینی پیدا کرتے ہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا گیا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں یقین دلاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارا جو دنیا کا نظام جو معاشی ہیرا پھیری جو ہوتی ہے کسی لیول پر بھی ہو، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کیوں میں بھوکا مر جاؤں گا، اگر مجھے فلاں ضرورت پڑ جائے گی تو پھر میں ایمرجنسی میں پیسے کہاں سے لاؤں گا، کوئی میرے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کچھ میرے پاس جو کچھ ہے اس سے ایکسٹرا بھی ہونا چاہیے. اب اس بے یقینی میں کیوں فقر آ گیا، فاقہ آ گیا، وہ آمادہ ہوتا ہے معاشی ہیرا پھیری پر. اب جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہو وہ ہمیشہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور وہ میری مدد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کہاں سے اس کی مدد کرتا ہے؟ جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. سورہ طلاق کے اندر ارشاد ہے کہ مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا اور غیر اللہ سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنا، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لینا، اللہ کی رسی کو پکڑ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ مطلوب ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑتا ہے اور غیر اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو وہ شیطان کہتے چڑھ جاتا ہے، تو اسے کبھی سکون نہیں ملتا، اسے کبھی اطمینان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ یعنی ہاتھ پاؤں مارتا ہی رہتا ہے، ہاتھ پاؤں رہتا ہے، اور اس میں بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی ہے، مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ کا دامن وہ تھامتا ہے تو ایک دم وہ روشنی میں آ جاتا ہے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اولئک اصحاب النار، کافر جو ہیں یہ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے ابراہیم سے علیہ السلام بحث کی، حجت بازی کی ان کے رب کے بارے میں، یعنی حضرت ابراہیم کے رب کے بارے میں حجت بازی کی. یہ غالباً نمرود تھا بادشاہ، کہ جس کو خبر ملی کہ ابراہیم نامی جو شخص ہے وہ آپ کو رب نہیں مانتا. اب بادشاہوں کے درباروں میں عام رواج تھا کورنش بجا لانے کا، ہندوستان میں وہ باقاعدہ پورے رکوع کی پوزیشن میں جا کے تو یوں کر کے سلام کرنا، اور بعض جگہوں پر باقاعدہ سجدے کا بھی رواج ہوتا ہے. تو رکوع اور سجدہ جو ہیں یہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. بندہ مومن کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا دھڑ، اپنا دل جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکائے. ہاں دماغ کی حد تک اپنی سروسز وہ رینڈر کر سکتا ہے، وہ کسی کو دے سکتا ہے، لیکن ہول ہارٹڈ جو ہے صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دربار میں گئے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، سیدھے گئے اس کے سامنے، اس نے کہا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ جو ہے وہ تو میرے رب کے لیے ہے. کہ کون ہے تیرا رب؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اس قال ابراہیم الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، بھلا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو بحث کر رہا تھا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، جب ابراہیم ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی عطا کی تھی. یعنی اس کا دماغ کیوں خراب ہو گیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی عطا کی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، تو اس نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کون ہے تیرا رب؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی امیزنگ شخصیت ہے, کئی پہلو ہیں ان کی شخصیت کے اور ہر پہلو جو ہے بہت امپریسو ہے. ایک خاص پہلو ان کی شخصیت کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی امپریسو گفتگو کا ملکہ عطا کیا تھا, اور وہ گفتگو میں لاجواب کرنے کے بڑے ماہر تھے. تو بادشاہ کو لاجواب کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی اور موت دیتا ہے. لیکن بادشاہ بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں, تبھی تو بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنا کر. تو اس نے فوراً قید خانے سے جو دو قیدی بلائے اور میں سے جو بے گناہ تھا اس کی گردن اڑا دی, اور جو ان میں سے مجرم تھا اس کو کہا جا تمہاری جان بخشی جاتی ہے. اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگا لک انا احیی و امید, قال انا احیی و امید, تو کہنے لگا زندگی اور موت میں دیتا ہوں. قال ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کے جواب میں فین اللہ یاتی بالشمس من المشرق, تو میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فاتی بہا من المغرب, تو اس کو نکال لا مغرب سے. اب یہ ایسی بات تھی کہ یعنی زندگی اور موت کی حد تک تو اس نے بظاہر کر کے دکھا دیا کہ دیکھو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے, لیکن اب اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اس لیے کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. فاتح بہا من المغرب, تو لیا اس کو مغرب سے نکال کر. فبہت الذی کفر, تو اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا, حیران ہو کر رہ گیا, لاجواب ہو کر رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور ساتھ ہی فرمایا اور اللہ تعالی ظالموں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا. اب ظلم جو ہے اس کے بنیادی مفہوم جو ہے ظلم کا وہ کیا ہے؟ حق تلفی. رب ماننا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ ہی رب ہے, مالک ہے, اور اس کو رب ماننا اس کا حق ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ حق دینے کا ان سے انکاری ہو تو وہ کیا ہے؟ بہت بڑا ظالم ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, یہ ذکر ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. تو فرمایا یا, یعنی پہلے جو فرمایا تھا الم ترا الذی حاجہ ابراہیم, کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جو ابراہیم سے بحث کر رہا تھا اس کے رب کے بارے میں؟ اسی کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہے او, یا اس کو نہیں دیکھا کالذی مر علی قریۃ, کہ جو گزر رہا تھا, جس کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے, وہی خاویۃ علی عروشہا, اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. چھتوں پر گری پڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب چھت گرتی ہے تو پہلے اس خالی جگہ میں چھت گرتی ہے اور پھر یہ دیواریں جو ہیں اس کے اوپر آ کر گرتی ہیں. تو جو بستی چھتوں پر گری پڑی تھی. قال انا یحیی ہادی اللہ بعد موتہا, تو وہ شخص کہنے لگا, یعنی حضرت عزیر کہنے لگے بڑی حسرت کے ساتھ, دیکھے یہ بستی جو تھی یہ فلسطین تھی, عراق کا بادشاہ تھا نبوکدنضر, اس نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا تھا اور لاکھوں یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر لے گیا تھا. اس کے بعد اب حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے محسن ہیں, اسی لیے بنی اسرائیل نے انہیں خدا بھی بنایا اس احسان کی بنیاد پر. تو انہوں نے جو ریوائیو کیا نئے سرے سے بنی اسرائیل کو, اب اس کی وجہ کیا بنی کہ جب بنی اسرائیل اگرچہ قید سے رہائی تو پا گئے لیکن ان کے اندر وہ مایوسی اور پجمردگی اور بے ہمتی جو ہے وہ پائی جاتی تھی, تو حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا فلسطین کے پاس سے, اپنے گدھے کے اوپر گزر رہے تھے تو ان کی دل سے ایک آواز نکلی, ہو نکلی, اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اللہ تعالیٰ کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا دوبارہ جبکہ یہ اب بالکل مسمار ہوئی پڑی ہے اور سب کچھ دہ چکا ہے. تو کیا ہوا؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا 100 سال تک کے لیے. یہاں تو فرمایا نا فاماتہ اللہ, موت اور نیند چونکہ مشابہ ہیں تو یعنی فرق کیا ہے, ایک نیند ہے پھر اس سے زیادہ گہری نیند بھی ہوشی ہے, اور اس سے زیادہ گہری نیند کیا ہے, موت ہے. ان تینوں کے بعد اٹھنا ہوتا ہے کہ انسان اگر اونگ سے بھی بیدار ہو جاتا ہے اور صبح کو سویا ہوا بھی بیدار ہو جاتا ہے اور بے ہوشی کے بعد بھی انسان جو ہے پھر نئے سرے سے ہوش میں آ جاتا ہے, اور وہ موت کے جو ہم سب کو آنے والی ہے اس کے بعد بھی ہم جی کر اٹھنے والے ہیں. تو یہ سب کیا ہے, یہ ایک ہی عمل ہے سارا کا سارا, کہ موت کو نیند سے مشابہ اور نیند کو موت سے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے. تو فاماتہ اللہ, لفظ ترجمہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے مار دیا حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے, یعنی اپنے محاورے میں ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا. بات ایک ہی ہے. ثم بعثا, پھر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور اٹھا دیا. اب جب 100 سال کے بعد وہ اٹھے, یعنی ہوا کیا کہ یعنی یوں سمجھیے کہ اپنے گدھے کے اوپر وہ جا رہے تھے تو اپنی زبان ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے, یا گدھے سے اتر کر وہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو سلا دیا ایک گہری نیند, یعنی کوئی ایسی سچویشن ہوگی کہ وہاں سے کسی کا گزر بھی نہیں ہوا, جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کون, نہ کوئی درندہ وہاں سے گزر سکتا ہے, نہ پرندہ وہاں سے گزر سکتا ہے, نہ چیونٹی آ کر کاٹ سکتی ہے, نہ کوئی سانپ اور بچھو آ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے نا. تو 100 سال تک وہاں سوئے رہے اور پھر 100 سال کے بعد اٹھے. اب اٹھ کر انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ اچھا سفر کر کے آیا تھا تو کافی گہری آنکھ میری لگ گئی اور ادھر ادھر دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا قال کم لبستا, عزیر تم کتنی دور یہاں پر ٹھہرے ہو, کتنا عرصہ یہاں پر ٹھہرے ہو. قال لبست یومن او بعض یوم, عزیر نے جواب دیا, یعنی جیسے کوئی شخص سو کر اٹھتا ہے تو اسے پوچھا جائے ہاں بھائی کتنی دیر سوئے ہو, وہ کہے گا بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ, دن کا کوئی پہر. یعنی اگر صبح سویا ہو تو وہ آفٹرنون میں جا کے جاگے گا, اور رات کو سویا تھا تو صبح وہ جاگ جائے گا, تو دن یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبست 100 عام, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, تم 100 سال تک یہاں ٹھہرے ہو, فنظر الی طعامک, اور پھر فرمایا کہ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو, وشرابک, اور اپنے پانی کو دیکھو, لم یتسنن, وہ سڑے نہیں ہیں, وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کو دیکھ, ولنجعلک آیۃ للناس, اور غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تجھے بنا دیں لوگوں کے لیے ایک نشانی, جیسے اللہ تعالیٰ نے نشانی بنایا اصحاب کہف کو کہ وہ 300 سال سے زائد سوئے رہے ایک غار کے اندر اور ان کی موت واقع نہیں ہوئی, اور پھر وہ دوبارہ نکل کر وہاں سے غار, وہاں بھی یہی بالکل الفاظ ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو, ان کا لبسنا یومن اباد یوم, کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر ٹھہرے. اس لیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے, اور جب جاگتا ہے تو بس ایسا ہی محسوس کرتا ہے, کہ ظاہر ہے نیند انسان کو کتنی دیر آ سکتی ہے, چند گھنٹے آ سکتی ہے, اس کے بعد پھر اسے واش روم جانے کی حاجت ہو جاتی ہے, پھر بھوک لگتی ہے اس کی وجہ سے وہ جاگ جاتا ہے, یا اگر کسی جگہ دھوپ میں سویا ہوا ہے تو اس کو گرمی لگتی ہے, اور اگر کہیں سردیوں میں سویا ہوا ہے تو پھر اسے ٹھنڈ لگتی ہے. یعنی کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جن سے انسان جاگ جاتا ہے. تو ایک دن سے زیادہ جو ہے وہ انسان کا سویا رہنا عام حالات میں ممکن نہیں ہے, الا کہ وہ بے ہوش ہو. بے ہوشی جو ہے وہ بعض اوقات دنوں, ہفتوں اور مہینوں تک پرولونگ ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ کوئی شخص بے ہوشی سے نکلے گا تو اسے ایسا ہی محسوس ہوگا کہ جب وہ بے ہوش ہوا تھا اس کے قریب قریب کوئی, یعنی یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ 3 بجے بے ہوش ہوا ہے اور اس کے بعد وہ 2 ہفتے بے ہوش رہا ہے, تو جب وہ ہوش سے بے ہوشی سے دوبارہ ہوش میں آئے گا تو اسے یہی محسوس ہوگا کہ ہاں 3 بجے میں سویا تھا اور اب 5 بجے ہوں گے یا 6 بجے ہوں گے, اس سے زیادہ جو ہے اس کا امکان نہیں ہوتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انہیں 100 سال تک سلایا اور پھر 1 بائی 1 ان کو ریئلائز کرایا کہ تم 100 سال رہے ہو. پہلے تو کہا تو اپنے توشہ دان کو دیکھ, جو ٹفن ہے تمہارا اور جو کھانے کا تمہارا بیگ ہے اس کو دیکھو کہ کھانا جو ہے وہ تمہارا اس میں بدبو نہیں پڑی اور پانی جو ہے اس میں بھی کوئی تغیر واقع نہیں ہوا. تو یہ پانی اور کھانا کیا بتائیں گے کہ وہی دے آر اے پارٹ آف اے ڈے. لیکن اپنے گدھے کو دیکھو, تو جب انہوں نے گدھے کو دیکھا اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. ونظر الی العظام کیف ننشزھا لحما, اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ. یعنی گدھا جو تھا اس پر اثرات ہوئے تھے سارے جو موت کے اثرات ہوتے ہیں. کوئی پرانی لاش جو ہے وہ کسی جانور کی پڑی ہو تو کیا ہوتا ہے, اس کا سارا گوشت جو ہے وہ کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے. تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے وہ پاس پڑا ہوا تھا, جس سے ان کو ثابت ہوا کہ ہاں واقعی بہت طویل عرصے تک میں سویا ہوں. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں جو ہے ان کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پر گوشت جو ہے وہ چڑھ آیا اور گدھا جو ہے وہ نئے سرے سے زندہ ہو گیا. منظور العظامی, ہڈیوں کو دیکھو, کیف ننشزھا, کہ ہم کیسے انہیں جوڑ دیتے ہیں, ثم نکسوھا لحما, اور پھر کیسے ہم ان ہڈیوں کو گوشت پہناتے ہیں. فلما تبین لہ, تو جب ان پر ساری بات واضح ہو گئی, قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو حضرت عزیر پکار اٹھے کہ مجھے معلوم ہو گیا, میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی بات کو آغاز سے پھر دیکھیے نا, انہوں نے حیرت کا اظہار کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے ڈھہ جانے کے بعد, اس کے مسمار ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے میں اس گدھے کو زندہ کر رہا ہوں, جیسے میں نے تمہیں 1 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے, ایسے ہی میں اس بستی کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. تو کہنے لگے عالم, میں جان گیا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ پر اسی طرح کا یقین ہم سب کو مطلوب ہے, کہ ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے مجھے مار سکتا ہے اور جیسے چاہے جب چاہے مجھے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسباب پر بنائی ہے, اسباب اس کے حکم کے تابع ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ اسباب کی تابع نہیں ہے. یہ یقین جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا اتنا ہی ہماری سوچ, ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ بدل جائے گا. ہماری آج جو بے یقینی کی کیفیت ہے, پریشانی کی کیفیت ہے, پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا. اور جب انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین بیٹھ جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ جیسے آتا ہے حضرت بایزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا تو اس نے کہا کہ حضرت وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی نہیں تھا. حضرت بایزید نے فرمایا الان کما کان, ابھی تو ویسے ہی ہے, ہمارا وجود جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے حیثیت ہی نہیں ہے. تو ہم آج بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ آج بھی ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس وقت تھا جب تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں تھا. تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں باقی سارے وجود جو ہیں وہ عدم کی حیثیت میں ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جیسے ہم سورہ آیت الکرسی میں پڑھ کے آئے کہ وہ القیوم ہے, خود تو از خود زندہ ہے, لیکن باقی پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. اور جب وہ اپنی اٹینشن کو وہاں سے ہٹا لے گا, تھامنا چھوڑ دے گا, تو اس کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ایک واقعہ آیا, اور یہ واقعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, یعنی یہ تینوں واقعات جو آ رہے ہیں وہ ایمان باللہ ہی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ربا مجھے دکھا تو صحیح کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن, تو انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم کیا تو مانتا نہیں ہے؟ قَالَ بَلَى, حضرت ابراہیم نے عرض کی کیوں نہیں, میں مانتا ہوں کہ تو زندہ کر سکتا ہے, میں تو صرف ذرا اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیسے زندہ کرے گا. ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن میں ذرا اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر, تو چار پرندے لے لو, فسرہن, اور انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو. اب یہاں پر پرندوں کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سے پرندے تھے. یہ اصل میں ہوتا ہے, ایک ریسرچ مائنڈڈ آدمی جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں کی تحقیق میں پڑ جاتا ہے اور جو اصل میسج ہے اس کو بلا دیتا ہے. اب وہ مرغیاں ہوں, وہ مور ہوں, وہ چڑیاں ہوں, کوے ہوں, طوطے ہوں, اس کا اس اصل نفس مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی چار پرندے لو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چار مختلف پرندے ہوں, ایک مرغی ہو, ایک جو ہے وہ مور ہو, ایک کوئی اور پرندہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ چاروں ایک ہی قسم کے پرندے ہوں, لیکن اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. جو اصل نفس مضمون ہے اس سے لے لو, فسر ہننا الہ کا, اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پرندہ جب مانوس ہوتا ہے آپ سے تو آپ کے اشارے کو وہ رسپونڈ کرتا ہے. یہ کبوتر باز جو ہیں وہ ایک سیٹی بجاتے ہیں اور اس کے کبوتر جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں اس کی سیٹی کی آواز کو پہچان کر, یا اس نے جو بھی اشارہ ان کو دے رکھا ہے, سمجھا رکھا ہے, جس اشارے سے مانوس کر رکھا ہے وہ اس اشارے کو رسپونڈ کرتے ہیں. تو مطلب کیا تھا کہ ان کو مانوس کر لو اپنے ساتھ. اس کے بعد یہاں پر براہ راست اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن جو روایات سے خبر ملتی ہے وہ یہ ہے, اور اصل جو نفس مضمون کے ساتھ متعلق کیا ہے, جو چیز انڈرسٹوڈ ہو تو قرآن مجید اس کو بسا اوقات مینشن نہیں کرتا الفاظ کے اندر. نہیں, سوال کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اب جو لوگ منکرین حدیث جو ہیں, جن کو یعنی قرآن مجید جو ہے وہ میٹیریلسٹک اپروچ سے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, اور وہ چیز کے جو سائنٹیفک لاز سے پروو نہ ہو سکے اس کو انکار کرنا ان کا وتیرہ ہے, ان کا عام طریقہ ہے. اب وہ کیا کہیں گے کہ جی پرندوں کو مانوس کرنے کو کہا اور پھر انہیں کہا کہ جی چار ان کو چار مختلف پہاڑوں پر جا کر رکھ دو اور پھر ان سے کہو کہ وہ آئیں تمہارے پاس تو وہ اڑتے ہوئے آ جائیں گے, یہ کون سی خاص بات ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ کبوتر باز جو ہے وہ اپنے پرندوں کو, اپنے کبوتروں کو مانوس کر دیتا ہے اپنے اشارے سے, اپنی آواز سے, اپنی سیٹی سے, اور وہ ایک سیٹی بجاتا ہے تو سارے پرندے بھاگ کے آ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی کہ جس کو قرآن مجید میں مینشن کیا جاتا. پلس یہ کہ اس سے زندگی اور موت کا کیا تعلق ہے؟ وہ جو آپ کو تفاسیر کے اندر, روایات کے اندر, احادیث کے اندر جو باتیں ملتی ہیں وہ فلنگ دی گیپس ہے کہ جس کے بغیر یہ بے معنی سا واقعہ ہو جائے گا. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چار پرندے لو, ان کو مانوس کرو اپنے آپ سے, اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کر دو آپس میں, اور پھر اس کو چار حصوں میں تقسیم کر کر چار مختلف پہاڑوں پہ جا کے رکھ دو, اور پھر وہی جس آواز سے تو نے انہیں مانوس کیا ہوا ہے وہ آواز نکالو تو سارے کے سارے پرندے زندہ ہو کر تمہاری طرف اڑتے ہوئے آ جائے. یعنی وہ چاروں پرندے جو تھے ان کا گوشت مکس کر دیا گیا تھا, تو جب وہ آواز دیں گے تو ہر پرندے کے ٹکڑے جس جس جگہ پڑے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اکٹھے ہو کر اور زندہ ہو کر تمہاری طرف چلے آئیں گے. بتانا تو یہ مقصود تھا اب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پرندوں کو مانوس کر دو اور پھر ان کو چار پہاڑوں کے اوپر بٹھا کر ان کو آواز دو, تو یہ تو ہر کبوتر آواز کرتا ہے, تو نتھنگ اسپیشل. اصل موضوع کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ نہیں نہیں مانتا تو ہوں, لیکن جس دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسے زندہ کروں گا کہ ان کی بوٹیاں ہو چکی ہوں اور بوٹیاں بکھری ہوئی ہوں, تب بھی جب میرا حکم ہوگا تو وہ ساری بوٹیاں جو ہیں وہ مل کر ایک پورا وجود بنے گا اور اثر نو اس میں زندگی پیدا ہو جائے گی اور وہ پرندے اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. تو فرمایا سم اجل علا کلی جبل منہن جزن, پھر ہر پہاڑی کے اوپر, ہر پہاڑ کے اوپر اس کا ایک جز رکھ دو. اب جز سے بھی یہاں مراد کیا ہے کہ پورا پورا پرندہ نہیں, جز رکھ دو. تو وہ بات جو ہے مکمل ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان چاروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت مکس کر کے پھر اس مکسچر کا ایک ایک حصہ جو ہے ہر پہاڑ پر رکھو. سم ادعوہن, پھر ان کو بلاؤ, یاتینا کا سایہ, تو وہ بھاگتے ہوئے تمہاری طرف آ جائیں گے. والم, اور یاد رکھنا, ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالی بالا دست, آل مائٹی, آل پاورفل, حکیم, حکمت والا ہے. یہ اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے, اس کی پاور کا, اس کے مائٹی ہونے کا کوئی حساب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مائٹ کو ایگزیکیوز کرتا ہے حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. اس نے ایک نظام جو ہے اس کائنات کا بنایا ہے, وہ چاہے تو کھڑے کھڑے آدمی کو موت دے دے اور کھڑے کھڑے اس کو زندہ کر دے, لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے ایک حکمت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسباب پر یہ دنیا بنائی ہے اور اسباب پر یہ چلتی ہے, لیکن پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم لازماً کار فرما ہوتا ہے. اور کبھی بھی تمہارے ذہنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم پیچھے اور اسباب آگے نہیں ہونے چاہیے. مثل الذین ينفقون اموالهم, ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, کا مثل حبتن, تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دانہ ہو, امبتت سبع سنابلہ, جس میں سے اگیں سات چھلیاں اور ہر چھلی کے اندر سو دانے ہوں. اب سات چھلیاں ہیں, ایک دانہ بویا جاتا ہے زمین میں تو کیا ہوتا ہے, اس سے ایک پودا نکلتا ہے, اس پودے پر کئی چھلیاں لگتی ہیں اور ہر چھلی میں کئی کئی دانے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے, یہ روز ہماری آبزرویشن ہے کہ ہم جو گندم کھاتے ہیں, جو مکی کھاتے ہیں, تو مکی پر تو ہم گندم, تو چلو کسان دیکھتا ہے اس کے چھلیوں کو اور پھر وہ گندم بن کر ہمارے سامنے آتی ہے, لیکن چھلی تو ہم خود کھاتے ہیں نا. چھلی جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ ایک پودا ہوتا ہے کافی اونچا اٹھنے والا, اس پر کئی چھلیاں لگی ہوتی ہیں, لیکن اس کا بیج ایک ہوتا ہے. تو بڑی سادہ سی مثال ہے کہ ایک دانہ, جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, تو ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس میں سے سات چھلیاں اگتی ہیں اور ہر چھلی میں سو سو دانے ہوتے ہیں, تو کتنے ہو گئے؟ سات سو گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اجر کو ملٹیپلائی کرتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. مراد کیا ہے؟ یعنی ایک تو قرآن مجید میں جو منیمم ویج ہے وہ کیا بتائی گئی ہے کہ تم ایک عمل کرو گے تو میں دس گنا اجر دوں گا, لیکن یہاں جو ہے سات سو گنا مینشن کرنے کے بعد بھی کہا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا وہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعت والا, علم والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منم ولا اذن, پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں. یعنی مال کسی کو دے کر صدقہ و خیرات کر کے اس کو جتلانا, اور یہ حرکت ہم سے سرزد ہو جاتی ہے, خاص طور پر یعنی گھروں کے اندر جو خواتین صدقہ و خیرات کرتی ہیں یا اپنے زیور کی زکوٰۃ دیتی ہیں تو وہ خواتین جو ان کے کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں انہیں وہ زکوٰۃ دے کر جتلاتی بھی ہیں ان پر کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ سارا زکوٰۃ کا دیا تھا، پچھلے سال بھی دیا تھا، اب یہ کیا ہے، یہ جتلانا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہوتی، باقاعدہ پھر اس کو اس کے ریفرنس سے ریڈیکیول بھی اگر کیا جائے تو یہ کیا ہے، اذیت دینا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم، کہ جو لوگ یہ دونوں حرکتیں نہیں کرتے صدقہ و خیرات کے بعد، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ریگریٹ ہوگا، کوئی غم ہوگا۔ خوف جو ہوتا ہے یہ مستقبل کا ہوتا ہے، اور غم جو ہوتا ہے یہ ماضی کا ہوتا ہے۔ تو اگر مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور پھر اس کو جتلا کر یا ریڈیکیول کر کے اس کو نل اینڈ وائڈ نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ پائیں گے وہ لوگ، زیادہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ قول معروف و مغفرت، اچھی بات کہنا اور معافی مانگنا اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعو ھذا، کہ جس کے پیچھے جو ہے وہ اذیت پہنچائی جائے۔ صدقہ و خیرات دینے کے دے کر ساتھ کوئی تانا دینا یا کسی کو صدقہ و خیرات دے کر اس پر احسان جتلانا، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے صدقہ و خیرات دے کر اذیت دینے اور احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ تم نرم لہجے کے ساتھ معذرت کرو اس سے کہ جو تمہارے سامنے مانگنے کے لیے آیا۔ اور یہ ہماری پرانی روایت ہے، حائی صاحب کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے بزرگوں کا طرز عمل تھا کہ کسی فقیر کو اگر نہ دینا ہو تو اسے کہتے تھے کہ معاف کرو، بی بی معاف کرو، بابا معاف کرو، بھائی معاف کرو۔ مطلب کیا تھا کہ تمہارا مجھ پر حق تو تھا لیکن آئی ایم سوری کہ میں تمہیں دے نہیں سکتا، مجھے معاف کر دو۔ اب دیکھیے یہ محاورہ ہی بدل گیا۔ اب مارکیٹ میں آپ کیا سنتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا آتا ہے، اللہ بھلا کرے، نہیں اس سے معافی نہیں مانگی جاتی، اسے کہا جاتا کہ میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو، اللہ سے مانگو۔ اب بظاہر کیا ہے، یہ ایمان باللہ کا اظہار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ یہ ایمان باللہ کا سبق دیا جا رہا ہے یا اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے اس طریقے سے۔ تو قول معروف و مغفرت، نرم بات اور معافی مانگنا، مغفرت مانگنا بہتر ہے اس صدقے سے، یتبع ہوا عزا، کہ جس کے پیچھے بے ادبی ہو اور جس کے ذریعے سے اذیت دی جائے اس قول سے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ بڑا بردبار ہے۔ یا ایھا الذین یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو نل اینڈ وائڈ نہ کرو۔ ہا قاف، قاف کا مادہ حق، یہ واقعتاً ہونے کے بارے میں آتا ہے، حقیقت۔ حقیقت کیا ہوتی ہے، جو ریئل ہے وہ حقیقی ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل کیا ہے، ان ریئل ہے۔ تو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، یعنی ان کا وجود ختم نہ کر دو، ان کو نل اینڈ وائڈ نہ کر دو، کس سے، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفق مالہ ریاء الناس، اس شخص کی مانت کہ جو لوگوں کو مال دیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یومن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین اشخاص کا حساب سب سے پہلے پیش ہوگا، ان میں ایک سے ایک سخی ہوگا کہ جس نے بہت صدقہ و خیرات کیا، بہت مخیر کام اس نے کیے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا، صاحب ثروت بنایا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا تھا، لتقال سخیاً، تاکہ تجھے سخی کہا جائے، فقد قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. تو مال خرچ کرنا اور اس کے بعد اذیت دینا، یا احسان جتلانا، یا اس سے بھی ہلکی چیز کیا ہے کہ نہ اذیت دی نہ احسان جتلایا، لیکن دل ہی دل کہ لوگ میری سخاوت کو اپریشیٹ کریں، اس سے بھی کیا ہے، وہ سخاوت نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حساب میں. فمثلہ، تو اس کی مثال ایسے سمجھو، کمثل صفوان علیہ تراب، کہ جیسے کوئی چٹان ہو، یعنی کوئی پہاڑ ہو، سخت پہاڑ، اور اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو، اور اس میں تم کوئی فصل بو دو، اب نیچے چونکہ سخت پہاڑ ہے اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی، اس میں آپ نے بیج بو دیے اور تھوڑے سے پودے بھی نکل آئے، لیکن جب تیز بارش ہوگی تو کیا ہوگا، وہ پودے اور وہ مٹی سب کچھ جو ہے وہ بارش بہا کر لے جائے گی، اور باقی کیا رہ جائے گا، بالکل چٹیل پہاڑ. تو کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اور پھر جب زور کمی آئے گا تو اس کو بالکل صاف کر دے گا، چٹیل میدان بنا دے گا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور وہ اپنی کمائی میں سے کچھ بھی نہیں پائیں گے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو، ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور خلوص نیت کے ساتھ، اپنے دل کے ثبات کے ساتھ. تو ان کی مثال ایسے ہے کہ مثل جنت بربوۃ، تو ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی باغ ہو اونچے مقام پر. یہ ربوہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جی سیلاب جو ہے وہ چنیوٹ میں تباہی لاتا ہے اور ربوے میں کوئی تباہی نہیں آتی، اور یہ ثبوت ہے مرزائیوں کے حق پر ہونے کا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی ربوہ کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے، ٹیلا، اونچی جگہ. تو دریائے چناب کی یہ سائڈ جو ہے چنیوٹ والی، یہ کیا ہے، یہ نیچی ہے، لہذا جب بھی پانی اٹھے گا تو وہ چنیوٹ کی طرف آئے گا، اور ربوہ کیونکہ اونچی جگہ پر ہے وہاں نہیں آئے گا. اچھا، پہلی مثال کیا تھی کہ ایک چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہے، اور یہاں مثال کیا ہے کہ ایک باقاعدہ ٹیلا ہے اونچا، اس پہ کیا ہوگا، کا مثل جنت بربوۃ اصحابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، اور ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی باغ کسی اونچی جگہ پر واقع ہو، اور جب اس کا اس پر زوردار مینہ پڑے تو اس کی پروڈیوس دگنی ہو جائے، ملٹیپلائی ہو جائے بہت زیادہ. فیلم یوسبہ وابل فتل، اور اگر زور کا مینہ نہ بھی پڑے، تھوڑی سی فوار بھی پڑ جائے تو بھی کام بن جاتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ سے دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ صرف تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے کہ اگر تم نے کوئی صدقہ و خیرات کیا ہے اور اس میں تمہارے پیش نظر کسی سے کچھ دنیاوی فائدہ اٹھانا ہے یا کسی کو اپنے وہ پاؤں کے نیچے اپنے کنٹرول کے نیچے لانا ہے یا اس کو ریڈیکیول کرنا ہے یا احسان جتلانا ہے یا نمود و نمائش ہے، یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحت الانہار له فیہا من کل ثمرات واصابہ الکبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اسار فیہ نار فاحترقت۔ یہ بڑا لمبا جملہ ہے، اب جا کے ختم ہوا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں ہر قسم کی پروڈیوس آتی ہو اور اس کو بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے کم سن بچے بھی ہوں؟ ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، تو ہمارے محاورے میں کیا ہوگا کہ اس کے کم سن بچے بھی ہوں۔ فاصابہ احسار فیہ نار فاحترقت، تو ناگہاں اس آگ پر، اس باغ پر آگ کا بھرا کوئی بگولا آ جائے، یعنی کوئی اسٹارم آ جائے، فاحترقت، جو اس کو جلا کر ڈھیر کر دے۔ یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تم سمجھو۔ مراد کیا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا ٹھیک ٹھاک جائیداد ہے اس کی، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جائیداد جو ہے یہ میرے بچوں کے کام آئے گی، لیکن اچانک کیا ہو، کوئی اسٹارم آئے اور جو اس ساری کی ساری جو کھیت ہیں ان کو جلا کر راکھ کر دے، اب کیا ہوگا؟ بوڑھا ہو گیا۔ یہ سارے الفاظ کو نوٹ کیجئے، ایک ایک، یعنی اس کے اندر انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے شک باندھی ہے کہ اس کا باغ ہو انگوروں کا اور کھجوروں کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور وہ بوڑھا ہو گیا ہو، اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، اور اچانک جو ہے وہ کیا ہو، کوئی آگ کا وہ گولا آئے کہ جو اس سارے کھیت کو، ساری پروڈیوس کو، ساری فصل کو، باغ کو تباہ کر کے رکھ دے، تو کیا ہوگا؟ بالکل یعنی پڑا ہوا ہوگا، بوڑھا ہو گیا ہے، اب اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ نئے سرے سے کوئی کاروبار یا کوئی ایگریکلچر جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بنا دے۔ تو ایسا ہی ہوگا حال ان لوگوں کا کہ جو یہاں سے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہیں کچھ نہیں کیا ہوگا، تو وہاں ایسے بالکل حیران و پریشان کھڑے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں اللہ تعالیٰ نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات بذکر لکی۔
حامل القرآن۔